الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ماه رمضان ایک دفعہ پھر پہنچا خدا رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق عطا کی اس قابل جانا کہ اپنے اس مقدس مہینے کا ہمیں ایک مرتبہ پھر مہمان بننے کا موقع دیا آج باب مراجع کے فتوے کے مطابق پہلی ماہ رمضان اور رحمت اللہ خیب اور امام خمینی ان دونوں کے فتووں کے مطابق آج نیو جرسی میں رمضان کی پہلی تاریخ کیونکہ رحمۃ اللہ خوی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی بھی ایسی جگہ پر چاند ہو جائے جہاں سے ہماری رات مشترک ہو کوئی بھی حصہ رات کا مل جائے وہ چاند ہمارے لیے معتبر ہے مختلف جگہوں پہ چاند دیکھا گیا ساؤتھ افریقہ گیانا ٹیکزس وغیرہ میں بعض مقامات پہ چاند دیکھے گئے تو رحمۃ اللہ خوی کے فتوے کے مطابق یہاں پر پہلی رمضان مانی جائے گی امام خمینی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر ایسٹ میں کہیں بھی چاند ہو جائے تو یہ جو ہے ویسٹ والوں کے لیے حجت ہے ساؤتھ افریقہ ہمارے ایسٹ میں ہے گیانا پورے کا پورا ہمارا جو نارتھ امریکہ ہے وہ اس کے لحاظ سے گیانا ایسٹ میں ہے گیانا میں کافی لوگوں نے چاند دیکھا وہاں جو شیعہ علی مدین ہیں انہوں نے چاند دیکھا تو اس لحاظ سے امام خمینی اور آیت اللہ خوی کے فتوے کے مطابق آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے لیکن آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی کے فتوے کے مطابق نیو جرسی میں آج پہلی رمضان نہیں کل انشاءاللہ پہلی رمضان ان دونوں کے فتوے کے مطابق ہوگی ابھی تک جو انفارمیشن اور اطلاعات ہیں اس کے مطابق السلام بہر کیف ماہ رمضان یہ آج آغاز ہو چکا ہے یا شب اول ماہ رمضان ہے بہر صورت ہم ماہ رمضان میں داخل ہو رہے ہیں یا داخل ہو چکے ہیں قرآن مجید نے ماہ رمضان کے روزے کو بڑی یہ جو ہے وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا ہے چنانچہ سورہ بقرہ آیت 183 سے لے کر کے 185 تک 183 184 185 تینوں آیتوں میں ماہ رمضان کے روزے کا تذکرہ ہو رہا ہے میں پہلے تینوں آیتوں کا ترجمہ پیش کر دے رہا ہوں اس کے بعد جو اہم نکات اس سلسلے میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان وہ افراد جو ایمان لا چکے ہیں ان سے خطاب ہے کتب علیکم الصیام تم پر روزہ واجب کر دیا گیا ہے کب روزہ کس مہینے میں فی الحال اس کا تذکرہ نہیں ہے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح سے کہ تم سے پہلے والی امتوں پر بھی روزہ ہم نے واجب کیا تھا اس کے بعد فوراً اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے فلسفہ کیا ہے لعلکم تتقون شاید تم تقوی اختیار کر سکو متقی بن کر سکو سال بھر کا روزہ ہے کتنے دن کا روزہ ہے ایام معدودات کچھ گنے چنے دن ہیں جو معین کر دیے گئے ہیں ابھی یہاں نہیں بیان کیا جا رہا ہے کہ معین دن کب ہے، ہمیشہ نہیں ہے، کچھ دنوں کی بات ہے، ایام معدودات. فمن کانا منکم مریضا او علی سفر، ان معین دنوں میں بھی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا سفر پر چلا گیا ہے تو فعدتم من ایام اخر، تو بعد میں کسی اور دن روزہ رکھ لینا، رکھنا ہے بہرحال یہ روزہ رمضان میں، یہ جو ایام معدودہ ہیں اس میں نہ صحیح تو بعد میں رکھ لیے جائیں گے. وعلی الذین یطیقونہ، بعض افراد ہیں نہ سفر میں ہیں نہ بیمار ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، لیکن روزہ ان کے لیے رکھنا بہت مشکل ہے، مشقت کا سبب ہے ان کے لیے، جسمانی اعتبار سے کمزور، بیمار نہیں ہیں، جسمانی اعتبار سے یا کمزور ہیں یا ان کے اوپر پیاس کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ رکھ لیں گے تو بے حال ہو جائیں گے. ایک دفعہ رکھنے میں تھوڑا سا تکلیف ہوگی، وہ تو ہوتی ہے، سب کو ہوتی ہے، وہ بحث نہیں ہے، یعنی قابل برداشت نہیں ہے ان سے، نہ بھوک قابل برداشت ہے نہ پیاس قابل برداشت ہے. جو لوگ جن کے لیے مشقت ہے روزہ رکھنا، ان کو بھی ایک چھوٹ دی گئی ہے، فدیۃً طعام مسکین، تو روزہ نہ رکھیں، ہر روزے کے بدلے کسی ایک غریب کو کھانا کھلا دیں. ایک غریب کو کھانا کھلا دینا ہر روزے کے بدلے میں کافی ہے. ہم زیادہ اگر دینا چاہتے ہیں تو فمن تطوع خیرن فہو خیر اللہ، اگر آپ اور دینا چاہتے ہیں، ایک کے بجائے دو مسکین کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، تین کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، کیا کہنا، بڑی اچھی بات ہے آپ، لیکن کم سے کم ایک مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، روزہ رکھو. حتیٰ وہ افراد جو سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشقت کا باعث ہے، اگر برداشت کر سکتے ہیں تو روزہ رکھیں، خیر لکم، یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، ان کو تم تعلمون، اگر تمہیں بہتری کا یقین ہو جائے. اس کے بعد اب یہاں بیان کرتے ہیں بات کی آیت میں کہ وہ روزہ جو ایام معدودہ ہیں وہ ہیں کب. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدًا للناس وبینات من الہدى والفرقان، وہ ایام معدودہ، وہ دن جن میں روزہ رکھنا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. قرآن کیا ہے؟ قرآن میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے سب کے لیے، للناس سب کے لیے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے. وہ بینات من الہدى، اور اس میں ہدایت کی جو ہے نشانیاں ہیں. والفرقان، اور اس میں حق اور باطل میں تمیز کرنے کا طریقہ اور سلیقہ موجود ہے اس کے اندر. فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو، اور تم میں سے جو کوئی بھی ماہ رمضان میں داخل ہو جائے، اگر کسی کا انتقال ان کے شعبان کو ہو گیا تو اس سے خطاب نہیں ہے. جس کو خدا نے توفیق دی، حیات دی، زندگی دی، صحت دی، اور اس نے زندگی اور صحت کے ساتھ اس ماہ رمضان کو دیکھا، ماہ رمضان میں داخل ہوا، فلیصم ہو، اب اس پر واجب ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھے. تو کتبہ علیکم الصیام کب، یہاں پر جگہ معین ہوگی، شہر رمضان، شہر رمضان پورے کا پورا، آدھا نہیں، فلیصم ہو، پورے مہینے میں روزہ، علیکم السلام و رحمۃ اللہ، روزہ رکھے. اس کے بعد پھر جو چھوٹ دی گئی تھی پہلے نا، دوبارہ اور چھوٹ کا تذکرہ پھر کیا جاتا ہے. ومن کان مریضا او علی سفر، اگر کوئی شخص بیمار ہے یا حالت سفر میں ہے، فعدت من ایام اخر، تو وہ بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ایک جنرل قانون، ایک عام قانون قرآن مجید نے یہاں بیان کر دیا کہ اللہ تمہارے لیے سہولتیں چاہتا ہے. اگر اللہ نے تم پر روزہ واجب کیا ہے تو تمہیں جو ہے مشقت میں ڈالنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تم روزے کو مشقت مت سمجھنا. اگر مشقت ہوتی تو خدا تم پر روزے کو واجب ہی نہ کرتا. نماز مشقت نہیں ہے، حج مشقت نہیں ہے، کیونکہ قانون خدا یہ ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، یسر چاہتا ہے تمہارے لیے، عسر نہیں چاہتا. یسر کیا ہے، عسر کیا ہے، اس کا فیصلہ ہم آپ نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ تو خدا ہی کر سکتا ہے. جس بچے کو ڈاکٹر نے انجیکشن لگاتا ہے، بچے سے پوچھئے یہ جو ہے یسر ہے کہ عسر ہے، وہ کیا بولے، وہ تو کہے گا عسر ہے، مگر ڈاکٹر کی نگاہ میں یہ جو ہے یسر ہے، چند سیکنڈ کا درد ہے، لیکن ایک طویل درد سے یہ انجیکشن اس کو نجات دلا دے گا. یہ جو ہے وہ ترجمہ تھا قرآن کی ان تینوں آیتوں کا جن کا تعلق ماہ رمضان اور روزے سے تھا. اب میں ذرا ان میں بعض کلمات اس سے فلسفہ یہ سوم کیا ہے فلسفہ روزہ کیا علیکم السلام اس سے روشنی پڑے گی. سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا, دیکھیے قرآن مجید نے جتنی دفعہ خطاب کیا ہے تین طرح کے خطاب ہیں قرآن میں. ایک ہے یا ایھا الناس, یا اہل الکتاب, یا ایھا الذین آمنوا, تین طرح کے خطابات ہیں. یا ایھا الناس اے لوگوں, لوگوں میں سب شامل ہیں, مسلمان, کافر, یہودی, عیسائی, مومن, منافق, شیعہ, سنی, کوئی قید نہیں ہے اس کے اندر. یا ایھا الناس سب سے خطاب ہے. یا اہل الکتاب وہ ہیں جو کسی خاص کتاب آسمانی کے ماننے والے ہیں, یعنی اے یہودیوں, اے عیسائیوں, اے مجوسیوں, جو کسی کتاب آسمانی کے ماننے, دائرہ تنگ ہو گیا, محدود ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا, دائرہ اور تنگ ہو گیا, محدود ہو گیا. اب خطاب صرف ان لوگوں سے ہے جو صاحبان ایمان ہیں. پیغمبر کی زندگی کے دو حصے ہیں, 13 سال مکے کا دور ہے, 10 سال یہ جو ہے مدینے کا دور ہے. 13 سال کا دور جو پیغمبر کا گزرا ہے مکے میں, زیادہ تر آیتیں جو آئی ہیں وہ خطاب یا ایھا الناس کے ذریعے سے, ساری آیتیں نہیں, زیادہ تر آیتیں جو اتری ہیں وہ یا ایھا الناس سے خطاب ہے. مدینے کے 10 سالہ جو آیتیں ہیں اس میں زیادہ تر خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا. تو لہذا مکی اور مدینے, یہ مکی اور جو ہے مدنی آیتوں کے پہچان کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اگر یا ایھا الناس سے خطاب ہے تو خطاب مکے والوں سے. یہ آیت نازل کہاں ہوئی ہے؟ مکے میں نازل ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کی زیادہ تر آیتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں. یہاں پہ خطاب پروردگار کر رہا ہے صاحبان ایمان سے, یا ایھا الذین آمنوا. بظاہر آیت روزے سے تعلق رکھتی ہے, لیکن یہی آیت جو روزے سے تعلق رکھتی ہے اس میں تربیت کے اصول بھی بیان ہو گئے ہیں. ہم اگر کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, کسی کو کچھ یہ جو ہے سکھانا چاہتے ہیں, نصیحت کرنا چاہتے ہیں, کسی کو برے کام سے روکنا چاہتے ہیں, کسی اچھے کام کی طرف لوگوں کو لانا چاہتے ہیں, اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, اس کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے, اس کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ قرآن مجید بہترین انداز اس میں اختیار کیا گیا پوری آیت میں, یا ایھا الذین آمنوا. آپ کسی عالم سے جا کر کے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں, آپ عالم سے کہا کرتے ہیں کہ اگر مولانا آپ کو پتا ہو تو ذرا بتا دیجئے کہ یہ کیا ہے. اگر آپ کو پتا ہو تو بتا دیجئے. خطاب یہ کہ نہیں, آپ تو ماشاءاللہ بڑے قابل ہیں, آپ تو بڑے عالم ہیں, کیا کہنا, آپ کے علم کا بڑا چرچا ہے. اگر زحمت نہ ہو تو یہ فرق ہے دونوں میں کہ نہیں ہے؟ پہلا طرز خطاب وہ ہے اس کو معلوم بھی ہوگا تو کہ میرے پاس فی الحال وقت نہیں ہے. دوسرے میں اگر وہ جو ہے بزی بھی ہے, مصروف بھی ہے, پھر بھی جو ہے وہ بتانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور لڑکے یہ میرا کام کر دو, بیٹا ذرا یہ کام کر دینا میرا, دونوں میں فرق ہے نا. جہاں بیٹا اپنائیت آ گئی اس میں, تو پھر بھائی اس میں اپنائیت آ گئی. آپ کو اپنے بچے سے کچھ کہنا ہے اور بچے کے بڑے تعریف, پھر ماشاء اللہ تم پر کیا کہنا, شیر بچہ یہ تو ہے, پر بیٹا یہ کام کرو, پہلوان ہو, یہ اٹھا تو لاؤ. یہی آپ دیکھیں قرآن کی نفسیات کو دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا. پہلے کہ تم کوئی معمولی آدمی تھوڑی ہو, تم نہ کافر ہو, نہ ملحد ہو, نہ یہودی ہو, نہ کیا کہنا, تم تو ہمارے اپنے ہو, نہ ہم سے جڑے ہوئے ہو. خطاب دیکھیں قرآن کا, یا ایھا الذین آمنوا. لیکن بہرحال جو حکم بیان ہونا ہے اتنا آسان نہیں ہے. کہتے ہیں کہ سارا نظام کائنات چل رہا ہے پیٹ کے لیے, وہی چھیننا ہے آپ سے. پیٹ کا معاملہ جہاں آ جاتا ہے وہاں تو لوگوں کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں نا, وہی چھیننا ہے. تو حکم کوئی معمولی حکم نہیں دینا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, پہلے خطاب ان کو اے صاحبان ایمان, ان کے تھوڑا تعریف کر دیا, تھوڑا ان کے درجے کو بلند کیا, ان کے مقام کو بلند کیا. اس کے بعد خطاب ہوتا ہے وعلیکم السلام, تم پر روزہ واجب کر دیا گیا ہے. کتبہ کا لفظی معنی ہے تم پر روزہ لکھ دیا گیا ہے. قرآن کی آیتوں کو اگر دیکھیں گے تو کتبہ کا استعمال عام طور سے وہاں کیا گیا ہے جہاں خداوند عالم نے کسی چیز کو واجب کیا ہے, یا کوئی ایسا مستحب ہے جس کی تاکید بہت ہے. مستحب ہے مؤقت کا مسئلہ اگر آ جاتا ہے تو وہاں کے اوپر لفظ کتبہ کا استعمال کیا گیا ہے. یہ جو ہے دو تین مقامات ہیں جہاں پر لفظ کتبہ, ایک ہے کتبہ علیکم القصاص, کتبہ علیکم القصاص واجب نہیں ہے. وہاں پر تین آپشن ہیں, کسی نے کسی کو اگر قتل کر دیا ہے تو مقتول کے وارثین کو تین آپشن ہیں. اگرچہ عام طور سے ایک ہی چہرہ پیش کیا جاتا ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, ہاتھ کے بدلے ہاتھ, جان کے بدلے جان, یہ اسلام ہے. یہ اسلام کا ایک آپشن ہے. کہیں کے اوپر بھی اگر قتل کا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہاں پر تین آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ لیں, بدلہ لیں, جان کا بدلہ جان ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ خوبہا لے لیں, دیت ہے. تیسرا آپشن ہے معاف کر دیں. تینوں چیزیں ہیں, جان کے بدلے جان, جان کے بدلے پیسہ خوبہا لے لیں, یا پھر معاف کر دیں. البتہ تینوں مقامات وہ ہیں کہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا مقام, کیونکہ قصاص ہے یا خوبہا ہے یا معاف کر دینا ہے, تینوں اپنے ذاتی تسکین کے لیے نہیں ہے بلکہ تینوں انسانیت کے فائدے کے لیے ہے. کہیں کے اوپر انسانیت کے فائدے میں ہے قصاص لینا, قاتل ایک ایسا خبیث انسان ہے کہ اگر اسے آج معاف کر دیا گیا تو معاف ہونے کے بعد شرمندہ ہو کر کے توبہ کر کے گھر نہیں بیٹھے گا بلکہ یہ سمجھے گا کہ ہم بہت ہی کوئی بہادر انسان ہیں, بڑے طاقتور انسان ہیں, ہمارے مقابلے میں کوئی ٹک نہیں سکتے, آج انہیں مارا ہے کل انہیں مارے گا پرسوں انہیں مارے گا. تو دوسروں کی جان بچانے کے لیے بہتر ہے کہ ان کی جان لے لی جائے, دس کے مقابلے میں ایک کی جان لے لیا زیادہ بہتر ہے نا. جہاں کے اوپر قصاص ہے, کچھ افراد یہ ہے کہ نہیں اگر قصاص نہ بھی لیا جائے تھوڑا اتنی زیادہ شقی نہیں ہے, تھوڑا بہت ان سے اگر پیسے لے لیے جائیں تو آئندہ یہ ایسی حرکت نہیں کریں گے. بعض وہ ہیں کہ نہیں اگر ان سے کوئی پیسہ بھی نہ لیا جائے, اگر انہیں معاف کر دیا جائے, اتنے اچھے انسان, ایک دفعہ غلطی ہو گئی, ایک چوک ہو گئی, ایک بھول ہو گئی ہے, اتنا شرمندہ یہ ہو جائیں گے معاف ہو جانے کے بعد کہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے, کیونکہ طبیعتیں الگ الگ ہیں نا. اس لیے چوتھے امام نے جب حق بیان کیا تھا حقوق, اس میں ان لوگوں کا حق جو ہمارے ساتھ یہ جو ہے برائیاں کرتے, حق کو من اساء کا ان تعفو عنہ, جو تمہارے ساتھ برائیاں کرتے ہیں زیادتیاں کرتے ہیں ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معاف کر دو. کسی نے ہمیں گالی دی ہے تو گالی دینے والے کا حق ہماری گردن پہ کیا ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں. کسی نے ہمارا حق چھین لیا ہے, غصب کر لیا ہے, لیکن فوراً امام اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ يَغُرْ فَانْتَصِرْ, لیکن اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ معاف کر دینا نقصان دہ ہے, یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ اگر ان کو معاف کر دیں گے تو یہ شرمندہ ہو جائیں گے, یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے. وہ شام میں آنے والا وہ شخص نہیں ہے کہ امام حسن کو اس نے گالیاں دی اور امام حسن کہہ رہے بھائی بھوکے ہو تو کھانا کھلائیں, یہ سن کر کے وہ کیا ہو گیا, شرمندہ ہو گیا, امام کے قدموں پہ گر پڑا. اگر ان لوگوں میں سے ہے تو اسے معاف کر دو, اگر ان لوگوں میں سے نہیں ہے تمہیں پتا ہے کہ معاف کر دینا سبب بنے گا کہ ان کے ظلم اور اضافہ ہوگا, فانتصر میں سے بتا لو. تو بہرحال ایک لفظ وہاں آیا ہے کتبہ علیکم القصاص, ایک وہاں پر ہے کتبہ کہ جب انسان کا انتقال ہو رہا ہے, کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ, انتقال کا وقت جب آ گیا ہے اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہا ہے, کچھ مال چھوڑ کے جا رہا ہے, چیزیں ہیں تو اس کے بارے میں وصیت کر کے جائے. وصیت کی بھی اسلام میں بہت تاکید ہے. تو اگر جہاں جہاں کتبہ کا لفظ آیا یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کتبہ علیکم الصیام, اے ایمان لانے والو تم پر روزہ واجب کر دیا گیا ہے. روزہ کیا ہے؟ وہ کم سے کم روزے کی چیز یہی ہے کہ انسان جو کچھ چیزیں ہیں ان سے اپنے کو محفوظ رکھے, کھانا نہ کھائے, پانی نہ پیئے, کام سی چیز ہے, اور اتنی آسان سی چیز نہیں ہے. اتنا بڑا حکم مل گیا, اگرچہ پہلے ہماری تعریف کر دی گئی تھی کہ تم صاحب ایمان ہو تمہارا کیا کہنا, لیکن اس کے بعد اتنا بڑا حکم فوراً کہا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم, مصیبت اگر تنہا کسی انسان پر پڑتی ہے تو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر سب کے اوپر مصیبت پڑ جائے تو برداشت کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. مطلب ہے کہ بلائیں جب عام ہو جاتی ہیں تو وہ پھر بلا بلا نہیں رہ جاتی. پریشان کیوں ہوتے ہو؟ صرف تمہارے اوپر تھوڑے رودا واجب کیا گیا ہے، صرف تمہیں کھانے پینے سے محروم تھوڑی کیا گیا ہے، تم سے پہلے والوں کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والے امتیں تھیں، تم تو افضل امت ہو نا. جب وہ ان لوگوں نے روزہ رکھ لیا تو تمہارے لیے روزہ رکھنا کون سی بڑی بات ہے؟ کسی بچے سے کہہ رہے ہیں کہ تم تو بیٹا شیر ہو، جب اس نے اٹھا لیا تو تمہارے اٹھانے میں کیا پریشانی ہے؟ اب تربیت کے اصول کو دیکھیں کس طریقے سے. ورنہ کو خدا خدا ہے حاکم الاخلاق، ایک دفعہ کہے تمہیں روزہ رکھنا ہے اور ختم ہو گئی تھی. لیکن منوا لینا کسی بات کو طاقت کے زور پر اور ہوتا ہے، اور دل میں کسی بات کو اتار دینا اور ہوتا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، دیکھیں جتنے انبیاء گزرے ہیں علیہ السلام، آدم سے لے کر کے خاتم تک جتنے انبیاء بھی آئے ہیں، ان کی تعلیمات سب یہ جو ہے مشترک ہے، کلیات میں سب شریف ہیں. اگر اختلاف ہے تھوڑا بہت فرق ہے تو جزیات کا فرق ہے، ورنہ کلیات میں سب شریک ہیں. جتنے بھی انبیاء آئے ہر نبی کا اعلان یہی تھا، خدا کی بندگی، تابوت سے رہائی. کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا اس نبی کے یہاں یہ اصول نہ پایا جاتا ہو. جو بھی نہیں نبی آئے، یا چنانچہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا. اب چاہے ہمیں رسولوں کا نام معلوم ہو یا ہم رسولوں کا نام معلوم نہ ہو، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں رسول نہیں آیا. امریکہ میں رہنے والے باشندوں میں رسول نہیں آیا؟ نہیں، ایسا نہیں آیا، ہم نہیں پہچانتے. افریقہ میں نہیں آیا؟ آیا، ہم نہیں پہچانتے انہیں. لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہر قوم میں ہم نے رسول بھیجا، اور ہر رسول کا نعرہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، اطاعت کس کی؟ اللہ کی. بندگی کس کی؟ اللہ کی. قانون کس کا ہماری زندگی میں نافذ ہوگا؟
اللہ
کا. واجتنبوا الطاغوت، ہر رسول کا دعویٰ یہ تھا، جو بھی رسول آیا یہ پیغام کامن تھا، مشترک تھا، مفاہمت اس میں کوئی نہیں ہے. قانون اللہ کا، بندگی اللہ کی، اطاعت اللہ کی، تابوت سے اجتناب، اس سے دور رہو. خدا کے مقابلے میں جو آئے وہ کیا ہے؟ تابوت ہے. جو بھی خدا کے مقابلے میں آئے، خدائی قانون کے مقابلے میں جو بھی قانون بناتا ہے وہ تابوت ہے، جو بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ تابوت ہے. ہر نبی کا جو اعلان تھا، ہر رسول کی ہر چیز کامن تھی. حج نے آ کے ہر نبی نے آنے کے بعد قیامت کی یاد دلائی، کیونکہ انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے معاد سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. معاد ہی ایک وہ چیز ہے جو انسان کو، کتنے ہی سرکش انسان کیوں نہ، اسے کنٹرول کرنا ہے تو معاد. معاد یعنی ایک دن جس دن اچھے کام کا انعام ملے گا اور ہر برے کام کی سزا ملے گی. جب انسان کے یقین ہو جائے کہ ہمیں ہمارے برے کام کی سزا ملے گی، بڑے سے بڑے سرکش یہاں کے اوپر قابو میں آ جاتے ہیں نا. ہاں، اگر ان کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ ہم بچ نکلیں گے، جیسے ہمارے یہاں کے سرکشوں کو عام طور سے امید ہوتی ہے کہ ہم بچ نکلیں گے، یا طاقت کے بل پر بچ نکلیں گے، یا یہ جو ہے دولت کے بل پر بچ نکلیں گے، رشوت دے کر کے بچ نکلیں گے، تب تو وہ آج اپنی حرکتیں اور جرائم کو جاری رکھتے ہیں. لیکن جہاں یقین ہو جاتا ہے تو معاد، یعنی ایک وہ دن جس دن ہمارے اعمال کی جزا یا سزا ملے گی. یہ ہر نبی کی ہاں یہ تعلیم پائی جاتی تھی. چنانچہ ہر نبی آ کے کہتا تھا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. دیکھو تمہاری بری حرکتیں جو ہیں، تمہارے برے اعمال جو ہیں، ان کا جو تمہیں عذاب ملنے والا ہے جس دن ہوگی، عذاب کوئی معمولی عذاب نہ ہوگا، عذاب عظیم جس دن ملے گا، ہم اس دن سے خوف زدہ ہیں. ہر نبی نے قیامت کی یاد دلائی. یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے انبیاء کی بات کو کچھ لوگوں نے ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے اڑا دیا. اور ہم سب کو کم سے کم ہماری ماؤں نے بچپن میں یہ تو ضرور سکھایا ہے، اور کچھ سکھایا ہو یا نہ سکھایا ہو، اصول دین پانچ. پہلا سبق جو ماؤں نے دیا تو دیا نہ ہے، اصول دین پانچ، اول توحید اور پانچویں ہے نا قیامت. قیامت وہی معاد، قیامت وہ دن جس دن ہمارے اچھے کاموں کا انعام ملے گا، اور ہمارے جو گناہ ہیں، برے کام ہیں، ان کی ہمیں سزا ملے گی. سب نے سکھایا لیکن سن ہی لیا ہم نے، دل میں بات نہیں اتری ہے. قرآن توحید کے بارے میں لفظ ایمان ہے، نبوت کے بارے میں لفظ ایمان ہے، ان قیامت میں ایک لفظ اضافہ ہو گیا ہے، ایقان ہے. یؤمنون پر اکتفا نہیں ہے، یوقنون کی بات وہاں کی گئی ہے. کیوں کسی چیز کو مان لینا الگ ہے، یقین اس چیز کا ہو جانا یہ الگ سی بات ہے. پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ لو کنتم توقنون بخیر الاخرت والشرها کما توقنون بخیر الدنیا والشرہ لأأثرتم طلب الاخرہ. اگر تمہیں آخرت کے نفع اور نقصان پر ویسا ہی یقین ہو جائے جیسا تمہیں یقین ہے دنیا کے فائدے اور نقصان پر، جتنا ہمیں یقین ہے دنیا کے فائدے نقصان پر، ہم جہاں جاب کرتے ہیں ہمیں خود معلوم ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں یہ پیسہ ملے گا، اور اگر یہ نہ کریں گے تو یہ ہمیں نقصان ہوگا، جاب سے ہٹا دیے جائیں گے، نکال دیے جائیں گے، فائر ہو جائے گا. اس اسپیڈ پہ اگر گاڑی چلائیں گے تو ٹکٹ نہیں ملے گا، اسپیڈ اگر بڑھا دیں گے تو ٹکٹ مل جائے گا. دنیا کے نفع و نقصان کا جتنا تمہیں یقین ہے، اگر ویسا ہی نفع و ویسا ہی یقین تمہیں آخرت کے نفع و نقصان کا ہو جاتا، لآثر تم طلب الآخرہ، تو جہاں کہیں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا نا، تم آخرت کو اپنا لو گے، دنیا کو چھوڑ دو. اگر نہیں چھوڑتے تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آج ہماری وجہ، ہمارے یہاں اگر تقویٰ نہیں پایا جاتا، اگر ہم گناہوں کی زندگی یہ جو ہے بسر کرتے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، درجے الگ الگ ہیں، کوئی دو گناہ کرتا ہے، کوئی 200 گناہ کرتا ہے، 200 والا کیوں گناہ کرتا ہے، 2 والا کیوں گناہ کرتا ہے؟ وجہ یہی ہے، جس کا یقین جتنا زیادہ ہوگا اتنے ہی اس کے یہاں گناہوں سے دوری ہوگی، اور جتنا کم یقین ہوگا اتنا وہ گناہوں کی زندگی جو ہے بسر کرے گا. جس کے ہاں اتنا یقین پایا جاتا تھا، کوئی کہنے لگا کہ لو کشف الغطاء لمضت تو یقین نہ، اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں نا، وہ میں جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. آج اگر جہنم اور جنت ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو ہمارے تو یقین میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو کیفیت پہلے کی تھی وہ کیفیت بعد میں تو نہیں ہوگی. مولا فرماتے کہ سارے پردے ہٹ جائیں، اپنی نگاہوں سے بھی دیکھنے لگوں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں کمی ہو. جسے اتنا یقین تھا وہ اس مرحلے پر پہنچ گیا تھا کہ کسی قیمت پہ گناہ کرنے کو تیار نہیں، کسی قیمت پہ گناہ کرنے کو. تو میں یہ جملہ مولا کا اکثر پیش کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں. مولا فرماتے واللہ لو اعطیت لآلیم السبع بما تحت افلاکہا علی ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبھا جلب شعیرۃ ما فعلت. خدا کی قسم اگر مجھے پوری کائنات کی نعمتیں دے دی جائیں، 1,000 2,000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ ارب ڈالر کی بات نہیں ہو رہی ہے، پوری کائنات کی نعمتیں مجھے دے دی جائے، مجھ سے صرف اتنا کہا جائے، میں اللہ کی اتنی نافرمانی کر لوں کہ چونٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے اسے چھین لوں، ما فعلتو، میں یہ کام بھی نہیں کروں گا. اتنا چھوٹا سا گناہ، اتنا چھوٹا سا بھی گناہ، نہ کسی کو تکلیف دینے کو، اذیت پہنچانا کسی کو بھی حرام ہے، حتی جانور کو، اسلام میں حتیٰ جانور کو بھی تکلیف پہنچانا حرام ہے. جوان جانور کو مارنا جائز نہیں ہے. ذبح کر سکتے ہیں جانور کو کب؟ جب آ کر ذبح کرنا جانور کی ترقی کا سبب بنے. آج جانور جانور ہے نا, جانور کو ذبح کر کے آپ نے کھا لیا, اس کا گوشت آپ کے بدن کا حصہ بن گیا, ترقی مل گئی نا جانور کو. جانور کیا بن گیا؟ انسان بن گیا. کل کا بکرا آج کا آیت اللہ بن گیا. آیت اللہ کا جسم تو ہو گیا نا پورا, ان کا حصہ بن گیا, ترقی ہو گئی. گھاس کو جانور نے کھا لیا اور ترقی ہو گئی گھاس کی. نبات کا درجہ حیوان سے کم ہے نا, حیوان کا درجہ انسان سے کم ہے. لیکن اگر آپ شکار تفریحاً کر رہے ہیں, آپ جانور کو تفریحاً اگر مار رہے ہیں, حرام ہے, گناہ ہے, جائز نہیں ہے. چونٹی بچاری جا رہی ہے اپنے راستے, آپ جا کے اس کو جو ہے وہ پیروں سے تفریحاً کچلنے لگے, کہ چونٹی کاٹنے آئی ہے, پریشان کر رہی ہے, آپ کو تکلیف دے رہی ہے, بات الگ ہے. نہیں, تفریحاً آپ جا کے اس کام کو انجام دے رہے ہیں. شکار کرنے تفریحاً کے یہ گناہ ہے, اور اس کے لیے سفر کرنا بھی گناہ ہے. اور ماہ رمضان میں اگر کوئی شخص شکار کے لیے سفر کرتا ہے, سفر میں چھوٹ تھی نا, اگر روزہ نہ رکھیں گے, یہ سفر میں چھوٹ نہیں, یہاں رکھنا پڑے گا روزہ. شکار اگر آپ کر رہے ہیں کھانے کے لیے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن صرف تفریحی شکار, فائر کیا چڑیا گری چھوڑا آگے بڑھ گئے, فائر کیا ہرن گرا چھوڑا آگے بڑھ گئے, فائر اسلام میں جائز نہیں ہے. بہر تو اگر یقین حاصل ہو جائے, مولا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پوری کائنات کی بھی دولت دے دی جائے کہ میں اتنا سا گناہ کر لوں, اتنا سا گناہ کر لوں, کیوں؟ اس لیے کہ علی کو اس یوم آخرت پر یقین ہے. تو معاذ ہر نبی کے یہاں پایا جاتا تھا, کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جہاں معاذ نہ ہو. ہر نبی کے یہاں الہی قیادت کی طرف دعوت پائی جاتی تھی. کوئی نبی ایسا نہیں جس نے الہی قیادت کی طرف دعوت نہیں کی. یہ جو ہے نبوت کیا ہے, رسالت کیا ہے؟ نبوت پر ایمان, رسالت پر ایمان. یعنی ہمارے سماج کا لیڈر کون ہے, ہمارے سماج کا قائد کون ہے, اللہ اور بندوں کے درمیان میں واسطہ کون ہے, رابطہ کون ہے, اللہ کا حکم ہم تک کون پہنچائے گا, اطاعت کس کی کرنا ہے, اللہ کی کرنا ہے, اس قانون کو لائے گا ہم تک کون, نبی. یہ ہر نبی کے یہاں پایا جاتا تھا. ہر نبی آنے کے بعد کہتا انی لکم رسول امین, میں رسول ہوں, ہماری تم اطاعت کرو, ہماری تم پیروی کرو, کیونکہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ نے ہمیں یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے. ہر نبی جب اپنی رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا تھا تو اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہر نبی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دلیل پیش کرتا تھا. کوئی نبی بغیر دلیل کی بات نہیں کرتا تھا. ہر نبی کے ہاں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں سارے رسول بغیر دلیل کے کوئی بات, دلیل کیسی دلیل, اتنی آشکار دلیل, اتنی واضح دلیل کہ پھر انکار کی گنجائش نہ رہ جائے. مگر کوئی انسان ردی ہو, ہر دھرم ہو, ماننے ہی نہیں چاہتا ہے تو بات الگ ہے, شک و شبہ باقی نہیں رہ جائے گا. ہاں مفادات آڑے آ سکتے ہیں اور آتے تھے آڑے, مفادات آڑے آ جاتے تھے, دل مان لیتا تھا, تسلیم کر لیتا تھا. تنہائی میں جب بیٹھتے تھے تو حقانیت کے اعتراف کرتے تھے, مجمع میں آتے تھے تو پھر ویسے ہی, کیونکہ ان کا مفاد ٹکرا جاتا تھا. لہذا کوئی بھی نبی, کوئی بھی رسول جو آیا ہے, ہر نبی کے یہ چیزیں کامن تھی, مشترک تھی. نماز اسی طرح سے ہر نبی کی نماز تھی, ہر نبی کی نماز تھی. ٹھیک ہے, نماز کی کیفیت میں, جزیات میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن ہر نبی کے یہاں نماز تھی. اور مزے کی بات تو یہ ہے, مجید ایک آیت ہے بہت دلچسپ ہے. ہمارے عام طور سے عبادت کو, عبادت کی زندگی اور ہوتی ہے اور سماج کی زندگی ہماری اور ہوتی ہے. مسجد میں ہم نہایت اطاعت گزار, نہایت عبادت گزار, لیکن جب بزنس میں آتے ہیں جیسے خدا کو پہچانتے ہی نہیں ہیں, گھریلو لائف میں خدا کو پہچانتے ہی نہیں, بیوی کا رابطہ شوہر کے ساتھ, شوہر کا رابطہ بیوی کے ساتھ, اچھے خاصے دیدار مردوں کو, اچھی خاصی دیدار عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو رابطہ ان کا گھریلو رابطہ ہے, وہ اس رابطے میں دین نام کی کوئی چیز تعجب ہوتا ہے کہ یہ وہی ہے, ये वही है जो मस्जिद में इतनी लंबी लंबी दुआएं पढ़ते हैं हाथ उठा उठा करके, ये वही है जिनकी पेशानी पर सजदे का जो है निशान है, ये वही है, ये वही खातून है जो इतना ज्यादा दीनी कामों में आगे आगे रहती। क्योंकि वजह क्या है, हमने जिंदगी को बांट दिया है, तकसीम कर दिया है। लेकिन अगर आप कुरान में देखें, अंबिया तमाम अंबिया के जमाने में जो नमाज थी वो नमाज माशरे से अलग नहीं थी। चुनाव जनाब शुएब की कौम जनाब शुएब से खिताब करके कहती है, कालू या शुएब असलातों का तमुरों का अन्नतरों का मा याबुदु आबाउना, ये शुएब क्या तुम्हारी नमाज ये सिखाती? सिर्फ नमाज नहीं पढ़ने हैं, नमाज कुछ सिखा भी रही है, रोजा कुछ सिखा भी रहा है, रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। व्यर्थ करूंगा, या शुएब असलातों का तमुरों का अन्नतरों का मां या वो तो बाबा होना, तुम्हारी नमाज ये सिखाती है कि जो हमारे बाप दादा का तरीका था उसको छोड़ दें। हमारे बाप दादा जिन चीजों की इताअत करते थे, परस्तिश करते थे, जिन लोगों की बात मानते थे, उनकी बात मानना छोड़ दें। क्या ये नहीं हो सकता कि नमाज नहीं पढ़े वो भी चलता रहे? नमाज ही पढ़ लें, कोई बात नहीं, नमाज आकर पढ़ लेंगे, दो रकात पांच रकात तीन रकात चार रकात जो भी होगी, लेकिन बकिया जो काम करते रहते वो भी करते रहे। ऐ शुएब क्या तुम्हारी नमाज तुम्हारी ये सिखाती है, नफअला फी अमवालिना मा नशा, क्या तुम्हारी ये नमाज ये सिखाती है कि हम अपने माल को अपनी मर्जी से खर्च भी नहीं कर सकते? आज बहरहाल है ना, हमारे यहां नमाज तो हम पढ़ लेंगे मगर न माल को हासिल करने का वो तरीका है जो कुरान ने सिखाया, ना माल को खर्च करने का वो तरीका जो कुरान ने सिखाया। ना हासिल करने में हमें कुरानी तालीमात का एहसास है और ना खर्च करने में, हासिल करने में तो कुछ बहुत थोड़ा बहुत पाबंदी शायद कर भी ले, खर्च करने में तो बिल्कुल आजाद समझते, मेरा माल है मैं जैसे चाहूं खर्च करूं, आप कौन होते रोकने टोकने वाले? मोमिन तो हम हैं ही, देखिए पेशानी पर सजदे का निशान है, नमाजें पढ़ते हैं। लेकिन शुएब जिस नमाज का तारुफ करा रहे थे वो ये नमाज नहीं थी, वो नमाज थी कि जहां के ऊपर नमाजी अपने को जिंदगी के हर मरहले में अल्लाह का पाबंद समझता था। जिंदगी का कोई मरहला हो, जिंदगी की कोई स्टेज भी हो, अपने को वो आजाद तसव्वुर नहीं कर सकता था। तो ताज्जुब से लोग कहते थे, यार शुएब ठीक है आपने कहा नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लिया, बकिया जिंदगी से हमारे आपको क्या मतलब है? पर नहीं, नमाज अगर पढ़ लिया तो नमाज आपकी जिंदगी के हर शोबे में असर अंदाज होगी। जनाब लुकमान अपने बेटे से कहा, या बुनैया अकीमिस सलात, ये मजेदार नमाज को कायम करो। जनाब ईसा के बारे में है कि अल्लाह ने हमें औसानी बिस सलात, हर नबी के यहां ये सब वो चीजें जो कॉमन चीजें हैं, फिर हम मुसलमानों से मखसूस नहीं है। जिहाद, आज जिहाद को मुसलमानों से मखसूस कर दिया गया है, नहीं हर नबी के दौर में जिहाद था, कोई दौर ऐसा किसी नबी का नहीं गुजरा है जहां पर जिहाद न रहा हो। कुरान मजीद का कौम के बारे में नकल करता है, इज़ क़ालू लिनबीयिन लहुम बअस लना मलकन नुक़ातिलु फी सबीलिल्लाह, कौम आई नबी से दरख्वास्त कर रही है, एक कमांडर हमें दे दीजिए जिसकी क़यादत में हम अल्लाह की राह में क़िताल करें, लड़ाई करें। और फिर उन नबी ने उनको वो किस्सा जनाब तालूत वगैरह का दे भी दिया, बना भी दिया, जंग भी हुई, जहाद हज, सबसे तो पहले हज का ऐलान जनाब इब्राहिमी ने किया है ना, वाद दिन फिन्ना से बिल हज, इब्राहिम से खताब है कि तुम हज का ऐलान कर दो। अम्र बिल मारूफ निहायल मुनकर, अच्छाइयों की दावत और ये जो है बुराइयों से रोकना, वही जनाब लुकमान का खिताब, या बुनैया अक़ीमिस सलात वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, ए मेरे लाल नमाज के लोगों को दावत दो, अच्छाई नमाज को कायम करो, अच्छाइयों की दावत दो और ये जो है बुराइयों से लोगों को रोको। मुख्तसर ये कि कोई ऐसा हुक्म नहीं है, कोई ऐसा कुल्ली हुक्म नहीं है जो इस्लाम में पाया जाता हो और बकिया कौमों में ना पाया गया। उसी में से एक रोजा है, या अय्युह लदीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्ल, जैसे कि और लोगों पर वाजिब किया गया था उसी तरीके से तुम्हारे सिलसिले में भी वाजिब किया गया है। जगत में परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराओ नहीं, कुरान ने ये अंदाज कई जगह पे अपनाया है। तो यह किया ना कि शामिल हो जाते हैं बहुत सारे लोग। अभी आप आजमा लें कि माह रमजान में रोजा रखना आसान होता, उसके बाद मुश्किल हो जाता है। सब रख रहे हैं, लिहाजा बहुत सारे लोग जो बीमार हैं या सफर पे हैं, इनको कुरान कहता है आप रोजा न रखें, बाद में जो कहते हैं भाई बाद में तो मुश्किल हो जाएगा। अब सब रख रहे हैं, लिहाजा हम भी रख लेते हैं रोजा। तो मना किया कुरान में, आप नहीं रख सकते, आप बीमार हैं तो रोजा नहीं रख सकते। कहते हैं दिल नहीं मानता है, 50 साल से रोजा रखते चले आ रहे हैं, अब दिल नहीं मानता है कि रोजा छोड़ दें। रोजा आपने दिल के लिए रखा था या खुदा के लिए रखा था? क्या बात, लोग कहते हैं हम इस आदत से महरूम रह गए, नहीं रखते हैं रोजा, हुक्म खुदा तो मान लेते हैं, मगर क्या अफसोस इस आदत से महरूम रह गए। किसने कहा कि आप आदत से महरूम रह गए? रोजा रखा था खुदा के हुक्म से रखा था ना रोजा, जब खुदा के हुक्म से रखा तो सआदत क्या थी? हुक्म खुदा की अदात। अब क्यों नहीं रख रहे हैं? हुक्म खुदा है ना रखो, तो अब भी सआदत तो मिल गई हुक्म खुदा की अदात। रोजा रखना भी खुदा की अदात, रोजा न रखना भी खुदा की अदात। सआदत रोजा नहीं है, सआदत हुक्म खुदा की ताबील है।
सुभान अल्लाह, सुभान
अल्लाह। कहते हैं महरूम रह गए हुक्म सआदत से, क्यों महरूम रह गए सआदत से? इसीलिए रवायतों में है अत्ताएमु शाकिर तस्साएमु साबिर। ताएम मेरी खाना खाने वाला, साएम मेरे अपने को खाने से रोकने वाला, रोजा न रखने रोजा रखने वाला साएम, और ताएम रोजा नहीं रखता है। फरमाते के रोजा रखने वाला और रोजा न रखने वाले दोनों बराबर हैं। असाएमु साबिर वो इंसान जो रोजा रख रहा है, सब्र कर रहा है, खाना रखा है नहीं खाता, पानी है नहीं, और तमाम जो ये जो है क्या कहते हैं लज्जतें हलाल की अब हराम हो गई, उन सब से अपने को दूर कर लिया, साबिर हुआ ना, अपने को रोका, नफ्स का जो है मुकाबला किया उसने। साबिर रोजा रखने वाले वाले में और उस शख्स में अत्ताएमु शाकिर जो खाना खा रहा है रोजा नहीं रख रहा है इताअत खुदा की खातिर। शाकिर यानी अल्लाह का जो है मुती और फरमाबरदार। अत्ताएमु साबिर कसाएमु शाकिर, इताअत खुदा की वजह से खाना खाने वाला उसका अज्र व सवाब उसी शख्स के मानंद है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रोजा रख रहा है। कोई फर्क नहीं है, रोजा न रखने वाले जो बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख रहे हैं हुक्म खुदा की इताअत की खातिर, वो ये न समझे कि हम किसी सवाब से या किसी सआदत से महरूम रह जाए। तो जब सब जिस चीज में हों शामिल तो उस काम को करना आसान होता है। चुनांचे कुरान मजीद में है कि जब जिहाद का हुक्म आया, जाओ जिहाद करने, जंग करो, जाहिर सी बात है जंग में लड्डू तो बढ़ते नहीं है, परेशानियां ही परेशानियां जंग में है, भूख है, प्यास है, जख्म लग हो जाएगा, हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा, कुछ भी हो सकता है जंग में। तो लोग जाने से घबराते थे, जाने से घबराते थे, और मजे के बाद कुफार चले आते थे, अपने घबराते थे। कुरान ने कहा भाई जंग जब होगी सिर्फ तुम्हें थोड़े जख्म लगेगा, जख्म तुम्हें भी लगेगा, जख्म उन्हें भी लगेगा, परेशानियां तुम्हें भी उठाना पड़ेंगी, परेशानियां उन्हें भी उठाना पड़ेंगी। फर्ज यह है कि तुम्हारे हर जख्म के बदले में खुदा तुम्हें अजर देगा, सवाब देगा, जन्नत नईम अता करेगा, उन्हें उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी वो मुश्किलें बर्दाश्त करने को तैयार हैं। तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है फिर भी तुम तैयार नहीं हो सकते हो। वला तकनु फित्तबाइल कौम, इन लोग काफिरों से मुकाबला करने में तो सुस्ती मत दिखाओ, ये बहाना मत करो कि हमें तकलीफ पहुंचेगी। तो ये आयत आम है, हर जगह के लिए आम है, तकलीफें हर तरह की होती है ना। जरा लफ्ज यहां पर आयत में लफ्ज अलम का है, जख्म का लफ्ज नहीं है, दुख दर्द। इन तकूनू तालमून फ इन्नहुम यालमून,
اگر تمہیں تکلیف پہنچے گی تو کیا سمجھتے ہو ان دشمنوں کو تکلیف نہیں پہنچے گی جو مقابلے میں آئے ہیں لڑنے کے لیے تم سے، جو سازشیں کر رہے ہیں تمہارے خلاف، انہیں بھی بہرحال تکلیف تو پہنچتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہیں تکلیف نہیں پہنچتی ہے. وہ اگر تمہارا اقتصادی بائیکاٹ کر دیتے ہیں تو کیا تم سمجھتے ہو فقط تم کو تکلیف پہنچتی ہے؟ تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے کہ تمہارا اقتصادی بائیکاٹ ہے انہیں بھی نقصان پہنچ رہا ہے؟ انہوں نے مال نہ دیا تمہیں اس کی پریشانی، ان کا مال نہ دے کر کے ان کو فائدہ نہیں ہوا، اس کا بھی تو ہے مسئلہ. کارخانے ان کے بھی تو ادھر بند ہو رہے ہیں مال نہ بکنے کی وجہ سے. ان تکون تعلمون، اگر تمہیں علم ہوتا ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، فانہم یعلمون کما تعلمون، جیسے تمہیں تکلیف ہوتی ہے ویسے ہی ان کو تکلیف ہوتی ہے. فرق یہ ہے، وترجون من اللہ ما لا یرجون، تمہیں اللہ سے وہ انعام ملنے کی امید ہے جس کی امید انہیں نہیں ہے. انہیں اجر و ثواب کی امید کے بغیر وہ میدان میں آ گئے، تم اجر و ثواب پانے کے بعد بھی نہیں آ سکتے. تو کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ مت دیکھو کہ تم بھوکے ہو، یہ مت دیکھو کہ تم پیاسے ہو، صرف تمہارے ہی ساتھ یہ قانون نہیں، اسے پہلے والوں کے ساتھ بھی یہی قانون تھا اور ان لوگوں نے بھی. اب اس کے بعد یہ آتا ہے کہ صاحب روزہ رمضان کیا ہے؟ اللہ کی دعوت کا مہینہ ہے، مہمانی کا مہینہ ہے. اللہ میزبان، ہم مہمان. دعوت میں اللہ نے کیا دے دیا ہمیں؟ ہم دعوت کرتے ہیں تو کھانا کھلاتا ہے، کھلاتے ہیں. اللہ دعوت کر رہا ہے تو بھوکا رکھ رہا ہے. بہانے آ جاتے ہیں کہ صاحب روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے. قرآن مجید کہتا ہے روزہ رکھنے سے نہ صرف یہ کہ تم کمزور نہ ہوگے بلکہ تم طاقتور ہو جاؤ گے. چار قوت ہے روزے میں، چار قوتیں روزے میں ہیں. سب سے پہلی قوت قوت تقویٰ ہے، لعلکم تتقون. پہلی قوت کو افطار کتنے بجے ہیں؟ 27 پر، تو دو تین پانچ منٹ قریب آئے گی. پہلی جو تقویت ہے، کمزوری نہیں ہے، تقویت کا باعث ہے روزہ. سب سے پہلی چیز جس چیز کو تقویت ملتی ہے اس کا نام تقویٰ ہے. روزہ ذریعہ ہے، سبب ہے تقوی کی تقویت کا. تقویٰ کیا چیز ہے؟ حقیقت تقویٰ کیا ہے بعد میں یہ موضوع آئے گا، لیکن تقویٰ ہے کیا چیز؟ تقویٰ ایک ڈھال ہے، ایک حفاظت ہے. کپڑا کیا ہے؟ تقویٰ ہے، سردی سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، ہمارے عیوب کو ہمارا لباس ڈھانپ لیتا ہے. جوتا پہنتے ہیں ہم، شو، یہ تقویٰ ہے، ہمارے پیروں کو محفوظ کر لیتا ہے کانٹوں سے، گندگیوں سے اور غلظتوں سے. سردی جب آئے گی تو موٹے موٹے کوٹ لوگ پہن لیتے ہیں، یہ موٹے موٹے کوٹ کیا ہیں؟ یہ تقویٰ ہے. گھر کے ارد گرد آپ چہار دیواری گھیر لیتے ہیں، یہ چہار دیواری کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. جانوروں سے، چوروں سے، اچکوں سے آپ کا گھر کا سامان جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے. البتہ ہر تقویٰ میں محدودیت ہو جاتی ہے، ہر تقویٰ میں محدودیت ہے. اگر گھر کے آگے چار دیواری نہ ہو تو گھر کتنا بڑا ہوگا؟ چار دیواری گھیرنے کے بعد محدود ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ جوتا جب پہن لیتے ہیں تو محدود تو ہو جاتے ہیں نا. سردیوں میں جب موٹا کوٹ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محدودیت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اتنی آسانی سے آپ کے میں بدن میں یہ جو ہے موومنٹ نہیں ہو سکتا جتنی آسانی سے بغیر کپڑا پہنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. موٹا کوٹ پہننے کے بعد اتنی آسانی سے ہاتھ اٹھے گا؟ نہیں نہ اٹھتا. محدودیت تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ محدودیت جو ہمیں حفاظت عطا کر دے اسے ہر عقل مند قبول کرتا ہے. وہ محدودیت جو تحفظ عطا کر دے اسے ہر انسان قبول کرتا ہے، اس محدودیت کو. روزے میں بھی محدودیت ہے، لیکن یہ روزہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے تقویٰ کی تقویت کرتا ہے. جو انسان متقی ہو جاتا ہے، ایک بار گھڑیاں آتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ جو ہے فائر پروف ہے، واٹر پروف ہے، یعنی کیا کیا پروف ہے نا. انسان بھی تقوی کے ذریعے گناہ پروف ہو جاتا ہے. تقوی یعنی انسان جو ہے گناہ پروف ہو گیا ہے. ابھی کل حقیقت تقوی بیان کریں گے تو اس میں اور اس کو واضح کریں گے کہ تقوی صرف تقوی کام نہیں ہے, تقوی حالت کا نام ہے. ایک ایسی حالت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ پروف ہو جاتا ہے, پھر انسان گناہ نہیں کرتا ہے. گناہ کیوں کرتا ہے, گناہ کے اسباب کیا ہوتے ہیں, انشاءاللہ جس پر روشنی ڈالیں گے تو جملے کی زیادہ وضاحت ہوگی. تو ایک ہے تقویت تقویٰ ہے اس کے ذریعے سے, دوسری جو تقویت ہوتی ہے وہ تقویت ارادہ ہے. روزہ سبب بنتا ہے ارادے کی تقویت کا, کل عرض کروں گا اس کی تشریح کروں گا. تیسرے تقویت یہ جو ہے بدن ہے, بدن کمزور نہیں ہوتا تقوی کے ذریعے, یہ جو ہے روزے کے ذریعے سے بدن اور مضبوط ہو جاتا ہے. بہت سارے امراض روزے کے ذریعے سے بدن سے خارج ہو جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں. تقوی ذریعہ ہے تقویت عاطفہ کا, یہ جو رحم دلی کا جذبہ اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا ہے نا, تقوی اس جذبے کو اور مضبوط بناتا ہے. یہ چاروں چیزیں انشاءاللہ کل عرض کروں گا کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.